قالت احداهما یا ابت استاجر، ان دونوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، اجرت پر رکھ لیجئے، کام پر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. ایک اچھے ورکر کی یہ دو صفات بیان ہوئی ہیں، القوی الامین، قوی مضبوط. مضبوط صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، نروز بھی مضبوط ہو، کیونکہ بہت دفعہ ویسے ہم کام میں بہت سکلفل ہوتے ہیں، بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں ہمارے اندر، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے اور کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. جو شخص بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہو، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اندر پھر قوت پیدا کرے. حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہوتا ہے، حالانکہ دونوں میں ہی خیر ہوتی، خیر تو ہے، ایمان تو دونوں میں ہے، لیکن قوی مومن زیادہ بہتر ہے. تو کام کرنے کا بہترین ورکر کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ القوی، اور دوسرا امانت داری، الامین، کس کے اندر امانت ہو. اور پروفٹ سے بڑھ کر امانت کس کے اندر ہو سکتی؟ کام میں امانت کا کیا معنی ہے؟ ڈیوٹی آورز پورے کرنا، ڈیوٹی آورز کو پروڈکٹیو بنانا، جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کا حق ادا کرنا، جو وعدے اور کمٹمنٹ ہیں ان کو پورا کرنا، جو بات جیسے کہی گئی اس کو ویسے ہی لینا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی کام کے تقاضے ہوں ان کے لیے جان مارنا. القوی الامین. اور پھر کام ورک پلیس کے رازوں کی حفاظت کرنا، وہ بھی امانت میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک پیغمبر میں اتم درجے میں موجود ہو سکتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ بچی بھی کس قدر سمجھدار ذہانت ہے. تو لوگ کہتے ہیں عورتوں کو کیا عقل، ناقص العقل، ان کو تو کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی لڑکی ہے یا لڑکا، حکمت اللہ جسے چاہے دے دے. اور خاص طور پر بندوں کو پہچاننے کی صلاحیت، یہ بھی ایک خاص ہنر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، خاص سمجھ ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ نہیں ملتی. بہت دفعہ ہم لوگوں کی صرف ظاہر پہ جاتے ہیں، وہ ظاہر میں جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں ہم اس سے بے وقوف بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ شخص بڑا اچھا ہے، ویری نائس پرسن، حالانکہ انتہائی نکما، صرف باتوں سے خوش کرنے والا، کسی نہ کام کا. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اس لڑکی کی کتنی سمجھ ہے، حالانکہ انمیریڈ ینگ گرل ہے اور جانور چرا دی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سمجھ تو نہیں کو ہوگی جن کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ پڑھ لکھ کے صرف دو اور دو چار جانتے ہیں، اس سے آگے کوئی ان کا آئی کیو لیول نہیں ہوتا، کچھ انہیں سمجھ کامن سینس ہوتی ہی نہیں ان کے اندر. تو علم اور حکمت جو ہے وہ صرف ڈگریوں میں یا کسی پڑھے لکھے گھرانے میں یا کسی بڑے ٹائٹل مل جانے سے نہیں ہوتی، بلکہ جو لوگ فطرت کے قریب ہوتے ہیں ان کے اندر بعض اوقات بہت حکمت ہوتی ہے، کہ انہوں نے کائنات کے تجربوں سے سیکھا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی. تو بہرحال وہ جاتی ہے، اس کا آپ رویہ دیکھیں، شرم اور حیا کے ساتھ. اس کا یہ مطلب ہے کہ شرم و حیا کے ساتھ انسان حق بات کر سکتا ہے، اچھا مشورہ دے سکتا ہے، لوگوں کو پہچان سکتا ہے. شرم و حیا آپ کے عقل پہ پردہ نہیں ڈالتی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم ذرا ماڈسٹ ہو گئے یا ماڈسٹی والا لباس ہوا ہمارا تو پھر تو ہم ڈم ہو جائیں گے اور ہمیں تو کچھ بات بھی کرنی نہیں آئے گی. اور ہم شاید اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ، ہر چیز پہ پردہ ڈال لیں. ایسا نہیں چاہتا اسلام. دین آپ کی آنکھیں اور کھولتا ہے، آپ کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتا ہے، آپ کو علم اور حکمت دیتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ بلا کے لے جاتی ہے، پھر گھر میں والد کے ساتھ مشورے میں شریک ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں، اور ان کے اندر یہ دو صفات ہیں. باپ کو بھی بات بھلی لگی، مشورہ اچھا لگا، اور سوچا کہ کیوں نہ ایک اجنبی ہے جس کے پاس ٹھکانہ نہیں، اس کو ٹھکانہ مل جائے، کام دے جائے، اس کو ہائر کر لیتے ہیں. لیکن ایک جوان لڑکے کا دو لڑکیوں کے درمیان گھر میں رہنا اور ہمارا کام کرنا کچھ اسلامی اخلاقی لحاظ سے درست نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیوں نہ اس کو داماد بنا لیا جائے، بیٹی کی شادی سے کر لی جائے، اور یہ بہت اچھا فیصلہ تھا. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ شریعت پر عمل کرنا بیکورڈنس سمجھتے ہیں، اور حرام طریقوں پہ چلتے رہنے کو ماڈسٹی سمجھتے ہیں، ویلیوز ہی بدل گئی. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی مدد کرنا بھی ہو تو اس میں ضرور دیکھیے کہ حلال اور جائز طریقہ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ مدد اور خدمت کرتے کرتے انسان کسی فتنے کا شکار ہو جائے اور کسی حرام راستے پہ چل پڑے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اندر باہر سے حملہ آور ہوتا ہے. تو اس لیے طریقہ وہی درست ہے جو اللہ نے بتایا. تو اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا پسند ہو تو لڑکی والے بھی پروپوزل بھیج سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کا بیٹا بہت اچھا لگتا ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں. جیسے لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو صرف ہمارا کلچر اور بنی ہوئی باتیں ہیں کہ صرف لڑکے والے ہی پروپوزل لائیں تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں. بعض وقت ہو سکتا ہے لڑکے والوں کو خیال ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں لڑکی والے بھی پروپوزل بھیج سکتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں. تو باپ نے خود ہی کہا کہ میں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے موقع پر شرائط رکھی جا سکتی ہیں، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، آپشنل ہے. میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، یعنی زبردستی نہیں کہوں گا کہ تم ایسا ضرور کرو، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، اور کوئی شاید وہاں گواہ نہیں تھا، یعنی اللہ ہی گواہ تھا. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، یعنی پھر مزید مطالبے نہ ہوں، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. واللہ علی ما نقول وکیل. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. کہتے ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام، ان کی یہی اہلیہ اور 2 بچے تھے تورات کے بیان کے مطابق، یہ واپس مصر جانے کا سفر طے کر رہے ہیں، کیونکہ مصر کے قانون میں یہ تھا کہ اگر قاتل 10 سال کے بعد واپس آئے یا 10 سال تک وہ چھپا رہے تو اس کے بعد اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو اب یہ واپس جا رہے ہیں کیونکہ اصل وطن تو وہی تھا. تو راستے میں اللہ سبحانہ وتعالی اب ان کو پیغمبری سے نوازتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں. یہ نہیں کہا اچھا میں بیٹھا ہوں، بیوی کو کہ جاؤ تم جاؤ لے آؤ کوئی آگ واگ ڈھونڈ کے، یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. یعنی سفر کے دوران مرد کو امیر ہونا چاہیے اور اسے اپنے گھر والوں کی خدمت کرنی چاہیے. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، یعنی اس خطے میں جو نور سے روشن ہو رہا تھا. اے موسیٰ، اللہ تعالی کی آواز آتی ہے، میں ہی اللہ ہوں. یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، سارے جہان والوں کا مالک. کیا حال ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا؟ اسی لیے کہتے ہیں نا، لینے گئے تھے آگ، مل گئی پیغمبری. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کس کام کو جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو کیا مل جائے، کون سی نعمت اللہ آپ کو دے دے. جب وہ مصر سے مدین جا رہے تھے تو کیا حال تھا، کس خوف میں اور کس مشکل میں، اور صرف اللہ کے بھروسے پر. اور جب واپس آ رہے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور ساتھ نبوت بھی مل رہی ہے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اگر آج تکلیف ہے، آج پریشانی ہے، تو کل یہ سب کچھ بدل بھی جائے گا. شرط یہ کہ ہر حال میں اللہ کو پکارتے رہیں. اسا ان یہدینی ربی سوا السبیل، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. لیکن ان 2 چیزوں کے مانگنے سے پہلے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کیونکہ استغفار خیر و برکت اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے. حکم دیا گیا کہ پھینک دو. اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا عصا ہے. پھینک دو اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا موسیٰ، پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا باہر نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یعنی اس کو کوئی آگ نہیں لگے گی یا کوئی بجلی کا کرنٹ نہیں لگے گا، بلکہ بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور ہاتھ چمکنے لگے گا. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، یعنی اپنے ساتھ لگا لے. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، میں کس طرح پیغام دوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لا علمی میں کوئی ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک گلٹ رہ جاتا ہے، پھر آپ دین پڑھتے ہیں، پھر آپ چاہتے ہیں دوسروں کو سکھائیں، تو شیطان آپ کو کیا خیال ڈالتا ہے، تم کتنے برے تھے اور تم ابھی تو نیک بنی ہی نہیں، اور ابھی تم اس قابل کہاں، اور تم جیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کا کیا کام کریں گے، تم تو پاسٹ میں یہ اور یہ اور یہ غلطیاں کر چکے. نہیں، جب انسان معافی مانگ لیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو. اور یہ تو اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے ایسا معاف کر دے، کہ جیسے کل بھی سورۃ الفرقان میں ہم نے پڑھا کہ وَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، ایسے لوگوں کی خطائیں اللہ حسنات میں بدل دے گا. تو ایسے لوگ کیا تمنا کریں کہ کاش اور بھی کچھ سیئات ہوتی جو اس سچی توبہ کی وجہ سے حسنات بن جاتی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان اور کرم ہے. اللہ کو بندے کا سچ چاہیے، سچ. ہاں عام طور پر ہم توبہ بھی کرتے ہیں لیکن اندر بغض بھی پالے رکھتے ہیں، سوری بھی کہتے ہیں اور اندر سے گرہ بھی لگائے رکھتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں اور اندر سے تاویلیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، بس سب کوئی ڈال دیں پھینک دیں، کہ نہیں میری ہی غلطی ہے، میں ہی قصوروار ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ورنہ یونس علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یا اللہ آپ کو تو پتہ ہی ہے مجھے قوم نے کتنا ستا دیا تھا، میں بھی تنگ آ گیا تھا، اس لیے میں نے یہ کیا. حقیقت ہے بعض وقت انسان واقعی تنگ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کب تک؟ جب تک سورج کس سے نہ نکلے، مغرب سے نہ نکلے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور جب تک سانس کا غرغرہ نہ ہو جائے، گلے میں خرخراہٹ نہ آ جائے، انسان اللہ کی طرف پڑ. کچھ بھی ہوا ہے آپ کو آج کے بعد، کوئی اپنی ماضی کی غلطی گناہ ستائے، بس کہیں میں نے اللہ سے معافی مانگ لی اور مجھے نیک کام کرنے ہیں، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، تو اللہ بھی آپ کو اپنا قرب عطا کرے گا. اور اگر لوگ بھی آپ کے آ کے تانے دیں نا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، کیسے کیسے تانے دیتے اور مذاق اڑاتے ہیں. ہماری ایک شاگرد سے کسی نے یہی کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو چل پڑی پھر بھی حج کو، تم کب چلو گے، تمہارے 900 کب پورے ہوں گے. توبہ کو دیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں آخری دن ہو زندگی کا، اگلے لمحے کیا ہو. ہر روز ہمارے ساتھ ایسے ہوتا نا، ان ایکسپیکٹڈ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ان کا، کیا سے کیا سامنے آ جاتا ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت کچھ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، پلٹتا رہے، رجوع کرتا رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، زیادہ اچھا بولتا ہے، گڈ سپیکر، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے کہ میری کمی کو وہ پورا کرے. اب دیکھیں ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، سپیچ میں زیادہ کلیئر تھے، پاورفل تھے. نبوت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، جس کو چاہے دے، حالانکہ وہ اکلاتے تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو چنا. موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے، کہ وہ یہ نہیں کہتے اچھا مجھے یہ چیز مل گئی اب میں بس یہ میری ہے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع مل جائے تو ہم اس کو اتنا اپنا کر لیتے ہیں کہ کسی اور کو شریک ہی نہیں کرتے اس میں. وہ کہتے ہیں ان کو نبوت میں شریک کر دیں، آپ میرے کام میں شریک کر دیں. کسی کام میں بھی، دنیا کا کام اور دین کا کام، کسی کو کام میں شریک کرنا کوئی آسان چیز ہے؟ مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ دعا مانگ کے لیتے ہیں. اور کس لیے؟ کہ جو کام میں نہیں کر سکتا وہ ہارون کرے گا. کیوں؟ تاکہ مقصد میں کامیابی ہو. ذات نہیں پیاری، مقصد پیارا ہے. جن لوگوں کو ذات پیاری ہوتی ہے وہ ہر چیز کو اپنے ارد گرد رکھتے ہیں، اور جن کو مقصد پیارا ہوتا ہے ان کے اندر وسعت آ جاتی، وہ اوروں کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور یہ اندیشے انسانی اندیشے ہیں نا، ہم سب کو ہوتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے بات کروں گا تو وہ نہیں مانیں گے. فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے. یاد رکھیے، اگر پیغمبر کو مددگار کی ضرورت ہوتی ہے تو عام انسانوں کو تو اس سے بڑھ کے ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عام انسان کامل نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر نہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، پانچ بڑے چنے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک ہیں، اس کے باوجود وہ مددگار چاہتے ہیں. تو ہمیں بھی دین کے کام میں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہوگا، تو اپنے لیے مددگار مانگنے چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے بھائی کو مددگار کے طور پر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو مانگا جو ان کے پر ایمان لائے تھے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کیا سچویشن ہے، لیکن دین کے کام میں بہتری لانے کے لیے مددگار ضروری ہوتا ہے. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما، فرمایا تیرے بھائی کے ذریعے ہم تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، فرعون تمہارا کچھ نہیں نقصان کر سکتا، تم پہ روب ڈال دیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں ہی کا ہوگا. آج تم کمزور ہو، ڈر رہے ہو، اندیشے ہیں تم کو، لیکن کل تم غالب ہوگے. یعنی انتہائی مایوسی کے عالم میں، انتہائی خوف کے عالم میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ڈونٹ وری. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری دور میں مکہ کے انتہائی حالات تنگ ہو گئے تھے تو آپ کو معراج کروائی گئی تھی. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے. اللہ کے دیے ہوئے معجزات کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ جادو. اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ نئی چیز ہے، کیسے اڈاپٹ کریں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، اور اے حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. یہ دراصل مذاق اڑا رہا تھا. He was making fun of موسیٰ علیہ السلام. ورنہ اسے بھی پتا تھا کہ کوئی عمارت آسمان تک نہیں جاتی. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیش رو بنا دیا، وہ جہنم کی طرف لے جانے والے، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید یہ لوگ سبق حاصل کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. اور تم تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں. اور ہم پر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں یہ واقعات سنا رہا ہے. قرآن میں یہ سب کچھ ہمارے لیے اس نے بھیجا تاکہ ہمیں بھی کیا ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو. تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں کہ اے پروردگار، تو نے کیوں ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ کیا آج کے لوگ یہ حجت نہ کریں گے قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ یہ مسلمان خود قرآن پڑھ پڑھ کے ثواب کما رہے تھے لیکن ہمیں کسی نے پہنچایا ہی نہیں، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگا جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کر لوں گا، اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یعنی اللہ کے دین کو نہ مانے، اللہ کی کتاب کو ایک طرف رکھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ بس جن کو صرف پیغام دینے کی دیر ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، یعنی کرسچن جو جیوز میں سے جو کوئی مسلمان ہو اس کو مسلمان ہونے کا دگنا اجر ملے گا اس ثابت قدمی کی بدولت جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اب ان کی کچھ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ کیا یہ خوبیاں ہیں۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ان کو دین پر ایمان لاتے ہوئے اسلام قبول کرتے ہوئے یہ ڈر لگتا ہے کہ پھر ان کے دنیاوی فائدے چلے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی اہل مکہ کو ایمان لانے میں کس چیز نے روک رکھا ہے کہ ان کی تجارت مان پڑ جائے گی، لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے مذہبی نذرانے بند ہو جائیں گے، تو دیکھو کس طرح ہم نے یہ حرم تمہارے لیے معزز بنایا محترم اور تم کو یہاں رزق پہنچایا۔ جو رب اب تک رزق دے رہا ہے وہ اب آئندہ نہ دے گا؟ اور کتنی ایسی بستیاں ہیں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے کہ ہماری اکانومی بہت سٹرونگ ہے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے، ان کے بچے ہوئے گھر کھنڈر اور یادگاریں بن گئیں۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔